الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلح کروانے کے فضائل مع دیگر دلچسپ سوال جواب درود شریف کی فضیلت اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلح کروانے کے فضائل سوال صلح کروانا کیسا ہے نیز صلح کروانے کے فضائل بھی بیان فرما دیجئے جواب صلح کروانا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں صلح کروانے کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے چنانچہ پارہ 26 سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 میں خدا رحمان عز و جل کا فرمان عالی شان ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ترجمہ کنز الایمان اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کرواؤ اس آیت کریمہ کا شان نزول بیان کرتے ہوئے صدر اللہ فاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ خزائن العرفان میں فرماتے ہیں اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دراز گوش پر سوار تشریف لے جاتے تھے انصار کی مجلس پر گزر ہوا وہاں تھوڑا سا توقف فرمایا اس جگہ دراز گوش نے پیشاب کیا تو ابن ابی نے ناک بند کر لی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دراز گوش کا پیشاب تیرے مشک سے بہتر خوشبو رکھتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو تشریف لے گئے ان دونوں میں بات بڑھ گئی اور ان دونوں کی قومیں آپس میں لڑ گئیں اور ہاتھا پائی تک نوبت پہنچی تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے اور ان میں صلح کرا دی اس معاملے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے والصلح خیر واحضرت الانفس الشح ترجمہ کنز الایمان اور صلح خوب ہے اور دل لالچ کے پھندے میں ہے ایک اور مقام پر صلح کی ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون ترجمہ کنز الایمان مسلمان مسلمان بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرو اور اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو نماز روزہ اور صدقہ سے افضل عمل احادیث مبارکہ میں صلح کروانے کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں چنانچہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے جو شخص لوگوں کے درمیان صلح کرائے گا اللہ عز و جل اس کا معاملہ درست فرما دے گا اور اسے ہر کلمہ بولنے پر ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا اور جب وہ لوٹے گا تو اپنے پچھلے گناہوں سے مغفرت یافتہ ہو کر لوٹے گا ایک اور حدیث پاک میں اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان فضیلت نشان ہے کیا میں تمہیں روزہ نماز اور صدقہ سے افضل عمل نہ بتاؤں صحابہ کرام علی رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیے ارشاد فرمایا وہ عمل آپس میں روٹھنے والوں میں صلح کرا دینا ہے کیونکہ روٹھنے والوں میں ہونے والا فساد خیر کو کاٹ دیتا ہے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک روز اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا، مسکرائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے کس لیے تبسم فرمایا؟ ارشاد فرمایا، میرے دو امتی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دو زانوں گر پڑیں گے، ایک عرض کرے گا، یا اللہ عز و جل اس سے میرا انصاف دلا کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، اللہ عز و جل مدعی یعنی دعویٰ کرنے والے سے فرمائے گا، اب یہ بیچارہ یعنی جس پر دعویٰ کیا گیا ہے وہ کیا کرے، اس کے پاس تو کوئی نیکی باقی نہیں۔ مظلوم مدعی عرض کرے گا، میرے گناہ اس کے ذمے ڈال دے۔ اتنا ارشاد فرما کر اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے، فرمایا، وہ دن بہت عظیم دن ہوگا، کیونکہ اس وقت یعنی بروز قیامت ہر ایک اس بات کا ضرورت مند ہوگا کہ اس کا بوجھ ہلکا ہو۔ اللہ عز و جل مظلوم یعنی مدعی سے فرمائے گا، دیکھ تیرے سامنے کیا ہے؟ وہ عرض کرے گا، اے پروردگار عز و جل، میں اپنے سامنے سونے کے بڑے شہر اور بڑے بڑے محلات دیکھ رہا ہوں جو موتیوں سے آراستہ ہیں، یہ شہر اور عمدہ محلات کس پیغمبر یا صدیق یا شہید کے لیے ہیں؟ اللہ عز و جل فرمائے گا، یہ اس کے لیے ہیں جو ان کی قیمت ادا کرے۔ بندہ عرض کرے گا، ان کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ عز و جل فرمائے گا، تو ادا کر سکتا ہے۔ وہ عرض کرے گا، کس طرح؟ اللہ عز و جل فرمائے گا، اس طرح کہ تو اپنے بھائی کے حقوق معاف کر دے۔ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ عز و جل، میں نے سب حقوق معاف کیے۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑو اور دونوں اکٹھے جنت میں چلے جاؤ۔ پھر اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل سے ڈرو اور مخلوق میں صلح کرواؤ، کیونکہ اللہ عز و جل بھی بروز قیامت مسلمانوں میں صلح کروائے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ان آیات و روایات سے صلح کروانے کی اہمیت اور اس کے فضائل و برکات معلوم ہوئے، لہذا جب بھی مسلمانوں میں ناراضی ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کروا کر یہ فضائل و برکات حاصل کرنے چاہیے۔ بعض اوقات شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ انہوں نے صلح پر آمادہ ہونا ہی نہیں، لہذا انہیں سمجھانا بیکار ہے۔ یاد رکھیے، مسلمانوں کو سمجھانا بیکار نہیں بلکہ مفید ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ صلح کروانے کا طریقہ۔ سوال: مدنی ماحول سے وابستہ اسلامی بھائی اگر کسی وجہ سے آپس میں ناراض ہو جائیں تو ان میں صلح کیسے کروائی جائے؟ جواب: مسلمانوں میں لڑائی جھگڑا کروا کر ان کی آپس میں پھوٹ ڈلوانا اور نفرتیں بڑھانا یہ شیطان کے اہم اہداف میں سے ہے۔ بسا اوقات شیطان ماحول سے وابستہ نیکی کی دعوت عام کرنے والوں کے درمیان پھوٹ ڈلوا کر بغض و حسد کی ایسی دیوار کھڑی کر دیتا ہے کہ جسے صلح کے ذریعے مسمار کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ صلح کروانے والے کو چاہیے کہ وہ صلح کروانے سے پہلے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کامیابی کی دعا کرے، پھر ان دونوں کو الگ الگ بٹھا کر ان کی شکایات سنے اور اہم نکات لکھ لے۔ ایک فریق کی بات سن کر کبھی بھی فیصلہ نہ کرے کہ ہو سکتا ہے جس کی بات اس نے سنی وہی غلطی پر ہو، اس طرح دوسرے فریق کی حق تلفی کا قوی امکان ہے۔ فریقین کی بات سننے کے بعد انہیں صلح پر آمادہ کرے اور سمجھائے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایذا دینے والوں، ستانے والوں، بلکہ اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف فرمایا ہے۔ واہرے حلم کے اپنا تو جگر ٹکڑے ہو، پھر بھی ایذائے ستمگر کے روادار نہیں۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے مسلمان بھائیوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، اس میں سراسر نقصان اور شیطان کی خوشی کا سامان ہے۔ باہمی رنجشوں اور ناچاکیوں سے تنگ آ کر بالآخر فریقین میں سے کسی ایک کے ماحول سے دور ہونے، نمازیں چھوڑنے اور دیگر گناہوں میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ بد مذہبوں کی صحبت اختیار کرنے اور عقائد بگڑنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ لہذا اگر بتقاضۂ بشریت کسی سے کوئی غلطی کوتاہی صادر ہو جائے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ یقیناً کوئی بھی جرم ناقابل معافی نہیں ہوتا۔ اگر کسی انسان سے معاذ اللہ عز و جل کفر بھی سرزد ہو جائے تو وہ بھی سچی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ فریقین کو صلح کے فضائل اور آپس کے اختلافات کے سبب پیدا ہونے والے لڑائی جھگڑے، بغض و حسد، گالی گلوچ، بیجا غصے اور کینے وغیرہ کے دینی و دنیاوی نقصانات بیان کیے جائیں۔ ظاہری صورت کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے اور سنوارنے کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی سنوارنے اور اس کی اصلاح کرنے کا ذہن دیا جائے۔ فریقین کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے انہیں اس طرح سمجھائے کہ اگر آپ کو ان سے تکلیف پہنچی ہے تو انہیں بھی آپ سے رنج پہنچا ہوگا۔ ہم اس دنیا میں ایک دوسرے کو رنج و غم دینے اور جدائیاں پیدا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہم تو آپس میں اتفاق و محبت کے ذریعے جوڑ پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں، جیسا کہ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تو برائے وصل کردن آمدی، نے برائے فضل کردن آمدی، یعنی تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اگر ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں تو بہت اچھے طریقے سے زیادہ دین کا کام کر سکیں گے۔ باہمی محبت و اتحاد سے جو کام ہو سکتا ہے وہ اکیلے رہ کر نہیں ہو سکتا۔ پھر فریقین کو آمنے سامنے بٹھا کر ان کے درمیان صلح میں سبقت لے جانے کا جذبہ پیدا کر کے انہیں آپس میں ملوا دے، حتی الامکان کسی فریق کو دوسرے کے خلاف بولنے نہ دے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، جب ایک بولے گا تو دوسرا بھی اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے بولے گا۔ یوں آپس میں بحث و مباحثہ ہو کر بسا اوقات بات بنتے بنتے بگڑ جاتی ہے اور پھر ان دونوں کے درمیان صلح کروانا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ آپس کی ناراضیوں، نا اتفاقیوں اور ناچاکیوں سے بچتے رہنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے دعوت اسلامی کے عظیم مدنی کام کو بھی شدید نقصان پہنچتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں نرمی اپنانے، ایک دوسرے کو منانے اور لڑائی جھگڑے سے خود کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو نرمی کو اپنانا، جھگڑے مٹانا، رہے گا صدا خوش نما مدنی ماحول۔ تو غصے جھڑکنے سے بچنا وگرنا، یہ بدنام ہوگا تیرا مدنی ماحول۔ صلح کروانے کے لیے خلاف واقع بات کہنا۔ سوال: دو مسلمانوں میں صلح کروانے کے لیے خلاف واقع بات کہنا کیسا ہے؟ جواب: دو مسلمانوں میں صلح کروانے اور انہیں ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے خلاف واقع بات یعنی جھوٹی بات کہہ سکتے ہیں۔ مثلا ایک کے سامنے جا کر اس طرح کہنا کہ وہ تمہیں اچھا جانتا ہے، تمہاری تعریف کرتا ہے، یا اس نے تمہیں سلام کہا ہے۔ پھر اسی طرح دوسرے کے پاس جا کر بھی اسی قسم کی خلاف واقع بات کرے تاکہ ان دونوں میں بغض و عداوت کم ہو اور صلح ہو جائے۔ حضرت سیدتنا اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تین باتوں کے سوا جھوٹ بولنا جائز نہیں: خاوند اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے کوئی بات کہے، جنگ کے موقع پر جھوٹ بولنا، اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی آدمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تین صورتوں میں جھوٹ بولنا جائز ہے، یعنی اس میں گناہ نہیں۔ ایک جنگ کی صورت میں کہ یہاں اپنے مقابل کو دھوکہ دینا جائز ہے۔ اسی طرح جب ظالم ظلم کرنا چاہتا ہو اس کے ظلم سے بچنے کے لیے بھی جائز ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ دو مسلمانوں میں اختلاف ہے اور یہ ان دونوں میں صلح کرانا چاہتا ہے. مثلا ایک کے سامنے یہ کہہ دے کہ وہ تمہیں اچھا جانتا ہے, تمہاری تعریف کرتا تھا یا اس نے تمہیں سلام کہلا بھیجا ہے, اور دوسرے کے پاس بھی اسی قسم کی باتیں کرے تاکہ دونوں میں عداوت کم ہو جائے اور صلح ہو جائے. تیسری صورت یہ کہ بی بی کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات خلاف واقع کہہ دے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, دیکھا آپ نے کہ شریعت مطہرہ کو مسلمانوں کا آپس میں اتفاق و اتحاد کس قدر محبوب ہے کہ ان میں صلح کروانے کے لیے جھوٹ تک بولنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے. مگر بدقسمتی سے آج کل صلح کروانے کے بجائے خلاف واقع بات کہہ کر مسلمانوں میں پھوٹ ڈالی جاتی ہے. اگر کوئی کسی کے خلاف معمولی سی بات بھی کر دے تو اس کی بات کو مزید بڑھا چڑھا کر چغلی کرتے ہوئے دوسرے سے بیان کیا جاتا ہے. چغلی کی تعریف کسی کی بات ضرر یعنی نقصان پہنچانے کے ارادے سے دوسروں کو پہنچانا چغلی ہے, تاکہ ان میں بغض و عداوت کی آگ بھڑک اٹھے اور یہ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں. یاد رکھیے, مسلمانوں کو آپس میں لڑانا اور ان میں فتنہ و فساد برپا کرنا شیطانی کام ہے, جیسا کہ اللہ پاک کا فرمان عالی شان ہے, ان الشیطان ینزغ بینہم. ترجمہ کنز الایمان, بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈال دیتا ہے. لہذا اس شیطانی کام کو چھوڑ کر اللہ عز و جل کی رضا کے لیے مسلمانوں میں صلح کروا کر اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہاں, اگر یہ بغض و کینہ اور عداوت و دشمنی کسی بد مذہب سے ہو تو اس سے صلح نہ کی جائے, کیونکہ بد مذہبوں سے دور رہنے کا ہی شریعت نے حکم دیا ہے اور ان سے کینہ بھی واجب ہے. منکر کے لیے نار جہنم ہے مناسب, جو آپ سے جلتا ہے وہ جل جائے تو اچھا. غصے اور کینے کے نقصانات. سوال, غصہ کرنے اور کینہ رکھنے کے نقصانات بیان فرما دیجئے. جواب, ناحق غصہ کرنے سے, دل میں کینہ رکھنے اور مسلمانوں سے حسد کرنے کے بے شمار نقصانات ہیں. کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے, اس سے غیر شرعی دشمنی و بغض رکھے, نفرت کرے اور یہ کیفیت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے. حسد, کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال یعنی اس کے چھن جانے کی تمنا کرنا یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے, اس کا نام حسد ہے. یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں. حسد کینے کا نتیجہ ہے اور کینہ غصے کا نتیجہ ہے, لہذا اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے. یاد رکھیے, غصہ بذات خود نہ اچھا ہے نہ برا. در حقیقت غصے کی اچھائی اور برائی کا دار و مدار موقع محل کی اچھائی اور برائی پر ہے. اگر موقع محل کی نسبت سے غصہ کیا اور اس کے اثرات اچھے ظاہر ہوئے تو یہ غصہ بھی اچھا ہے, بلکہ بعض صورتوں میں لازم ہے. اور اگر بے محل غصہ کیا اور اس کے اثرات برے ظاہر ہوئے تو یہ غصہ بھی برا ہے. بسا اوقات انسان بے جا غصے میں آ کر بہت سارے بنے بنائے کام بگاڑ دیتا ہے, اور کبھی تو معاذ اللہ عز و جل غصے میں اللہ عز و جل کی ناشکری اور کلمہ کفر کا ارتکاب کر کے اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, جہنم میں ایک ایسا دروازہ ہے جس سے وہی لوگ داخل جہنم ہوں گے جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے. بہرحال اپنے غصے پر قابو پانے ہی میں عافیت ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے, پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے, بلکہ پہلوان وہی ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکے. اپنے غصے کو نافذ کرنے کی استطاعت رکھنے کے باوجود ضبط کر لینے والے کے لیے حدیث پاک میں زبردست بشارت ہے. چنانچہ شفاعت فرمانے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, جس نے غصہ ضبط کر لیا باوجود اس کے کہ وہ غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہے, اللہ عز و جل اس کے دل کو سکون و ایمان سے بھر دے گا. اور جو لوگ اپنے غصے کو ضبط کرنے کے عادی نہیں ہوتے وہ جب کسی پر اپنا غصہ اتار نہ سکے تو یہ غصہ اندر ہی اندر کینے کی صورت اختیار کر لیتا ہے، جس سے حسد اور شماتت جیسی باطنی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ کینہ پرور وہ بدبخت شخص ہے جس کی شب براءت یعنی چھٹکارا پانے کی رات بے بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ چنانچہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، شعبان کی 15ویں شب میں اللہ عز و جل اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے، لیکن مشرک اور کینہ پرور نہیں بخشا جاتا۔ کینہ پرور اس مقدس رات میں مغفرت سے محروم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی پوشیدہ باتیں اور راز افشا یعنی ظاہر کر کے عیب چھپانے اور مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے کی عظیم فضیلت سے بھی محروم رہتا ہے، حالانکہ اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے، اس سے تکلیف دور کرنے اور اس کی عیب پوشی کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اور جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے اللہ عز و جل اس کی حاجت پوری کرتا ہے، اور جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے اللہ عز و جل قیامت کی تکالیف میں سے اس کی تکلیف دور فرمائے گا، اور جو کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے تو اللہ عز و جل قیامت کے روز اس کی عیب پوشی فرمائے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غصے سے اجتناب کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے سینے کو کینہ مسلم سے پاک کر لیجئے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خواہانہ سلوک کیجئے، ان کی خوشی کو اپنی خوشی اور ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف تصور کیجئے کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہیں، اگر جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، باہم محبت و رحم و نرمی میں مومنوں کی مثال ایک جسم کیسی ہے کہ جب اس کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو باقی جسم بھی بخار اور بے خوابی کا شکار ہو جاتا ہے۔ مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ مسلمانوں میں نفرت و عداوت ڈالنا کیسا؟ سوال، مسلمانوں میں دشمنی و عداوت ڈالنا اور نفرتیں بڑھانا کیسا ہے؟ نیز نفرت و عداوت کے اسباب بھی بیان فرما دیجئے۔ جواب، مسلمانوں کے درمیان دشمنی و عداوت ڈالنا، نفرتیں پھیلانا اور انہیں آپس میں لڑانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، ایسے لوگوں کو اللہ عز و جل پسند نہیں فرماتا۔ چنانچہ پارہ 20 سورہ قصص کی آیت نمبر 77 میں اللہ پاک کا فرمان ہے، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ان اللہ لا يحب المفسدين۔ ترجمہ کنز الایمان، اور زمین میں فساد نہ چاہ، بے شک اللہ فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا۔ مسلمانوں میں دشمنی اور عداوت ڈالنے اور نفرتیں بڑھانے کا ایک سبب ایک دوسرے کی برائیاں اچھال کر ایک دوسرے کو بدنام کرنا بھی ہے، اس سے بھی نفرت و عداوت پیدا ہوتی ہے۔ ایسا کرنے والوں کو اپنی دنیا اور آخرت کی فکر کرتے ہوئے اللہ عز و جل کی ناراضی اور اس کے عذاب سے ڈر جانا چاہیے۔ چنانچہ پارہ 18 سورۃ النور کی آیت نمبر 19 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے،
ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرۃ۔
ترجمہ کنز الایمان، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں۔ دوسروں کی بلا اجازت شرعی عیوب بیان کرنے اور انہیں لوگوں میں بدنام کرنے کے سبب اگر خدا نخواستہ عذاب الہی کا شکار ہو گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہم تو ہلکی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر پاتے تو جہنم کا دردناک عذاب کیسے برداشت کر پائیں گے؟ اسی طرح مسلمانوں میں نفرتیں بڑھانے کا ایک سبب بلا مصلحت شرعی گروہ بندی بھی ہے۔ البتہ اگر کسی سے دور یا الگ رہنے کا حکم شرعی ہو تو یہ اور بات ہے۔ جب اپنے اپنے گروہ یا مخصوص حلقے بنا لیے جاتے ہیں تو اس سے بھی ایک دوسرے کی مخالفت اور آپس میں نفرتیں جنم لیتی ہیں، جس سے مسلمانوں میں محبت و اتحاد پیدا نہیں ہو پاتا اور دین کے کام کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اگر آپس میں اتفاق و اتحاد ہوگا تو ہم نفس و شیطان کے وار سے بچ کر دین کا کام بھی زیادہ سے زیادہ کر سکیں گے، کیونکہ اتفاق و اتحاد میں برکت اور سلامتی ہے۔ اس ضمن میں ایک حکایت ملاحظہ کیجئے۔ ایک حکیم نے اپنی موت کے وقت اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہوئے چند لاٹھیاں لانے کو کہا۔ جب وہ لاٹھیاں لائے تو انہیں ایک ساتھ باندھ کر کہا، ان لاٹھیوں کو توڑو۔ سب نے لاٹھیاں توڑنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر اس نے ان لاٹھیوں کو الگ الگ کیا اور ایک ایک لاٹھی سب کو دیتے ہوئے کہا کہ اب انہیں توڑو۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب نے لاٹھیاں توڑ ڈالی۔ حکیم نے کہا، تمہاری مثال بھی ان لاٹھیوں کی طرح ہے۔ اگر تم میرے بعد آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہو گے تو ان بندھی ہوئی لاٹھیوں کی طرح مضبوط و مستحکم رہو گے، دشمن تم پر غالب نہیں آ سکے گا۔ اور اگر تم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تو ان الگ الگ کی ہوئی لاٹھیوں کی طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاؤ گے اور تمہارا دشمن تم پر قابو پا کر تمہیں ہلاک کر دے گا۔ مسلمانوں کو آپس میں اتفاق پیدا کر کے محبتیں عام کرنی اور نفرتیں دور کرنی چاہیے اور ہر اس کام سے بچنا چاہیے جو ایک دوسرے کے لیے نفرت و عداوت اور ایذا رسانی کا باعث بنتا ہو۔ حدیث پاک میں ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، اور مہاجر وہ ہے جو برے کام چھوڑ دے۔ لہذا ہمیں ہر طرح سے مسلمانوں کی عزت و عظمت اور جان و مال کا محافظ بننا چاہیے۔ اگر کوئی تکلیف دے تو اس کی تکلیف پر صبر کرتے ہوئے اجر و ثواب کا طالب ہونا چاہیے۔ کوئی دھتکارے یا جھاڑے بلکہ مارے صبر کر، مت جھگڑ مت بڑبڑا پا اجر رب سے صبر کر۔ مدنی کام کرتے وقت نیت۔ سوال، دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے وقت کیا نیت ہونی چاہیے؟ جواب، دعوت اسلامی کا مدنی کام ہو یا کوئی سا بھی نیک عمل، اس میں ثواب حاصل کرنے کے لیے حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل ہر ہر نیت پر ثواب ملے گا۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حدیث کا یہ مطلب ہوا کہ اعمال کا ثواب نیت ہی پر ہے، بغیر نیت کسی عمل پر ثواب کا استحقاق یعنی حقدار نہیں۔ لہذا ہر نیک و جائز کام کرتے وقت اللہ عز و جل کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کی نیت ضرور کر لینی چاہیے کہ بارگاہ الہی میں وہی اعمال مقبول ہوتے ہیں جو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کیے جائیں۔ دعوت اسلامی کا کام کرتے وقت رضا الہی کی نیت کے ساتھ ساتھ مزید ثواب بڑھانے کے لیے اور بھی بہت سی اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ مثلا نیکی کی دعوت کے فریضے کو سر انجام دینے، اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے، لوگوں کو نمازی اور سنتوں کا عادی بنانے اور اسلامی تعلیمات کو عام کر کے لوگوں سے جہالت و بد مذہبی وغیرہ دور کرنے کی نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں اخلاص کے ساتھ دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ ہفتہ وار اجتماع میں حاضری کا وقت. سوال: بعض ذمہ دار اسلامی بھائی ہفتہ وار اجتماع میں تاخیر سے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں علاقے والوں کو ساتھ لے کر آنا ہوتا ہے، اگر نماز مغرب علاقے میں ادا نہ کریں تو علاقے والوں کا آنا مشکل ہے، ان کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ جواب: عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے تحت جمعرات کو ہونے والے ہفتہ وار سنت و بر اجتماعات نماز مغرب کے فوراً بعد شروع ہو جاتے ہیں، لہذا سبھی اسلامی بھائیوں بالخصوص ذمہ داران کو وقت کی پابندی کرتے ہوئے مغرب کی نماز اجتماع والی مسجد ہی میں ادا کرنی چاہیے. شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے اوائل میں جب کراچی میں ہفتہ وار سنت و بر اجتماع کا آغاز ہوا تو الحمدللہ عز و جل میرا یہ معمول تھا کہ عصر کی نماز کے بعد گھر سے چل پڑتا اور نماز مغرب سے پہلے اجتماع گاہ پہنچ جاتا تھا. اس وقت اسلامی بھائی بھی ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں وقت پر آنے کا اہتمام فرماتے تھے. پھر آہستہ آہستہ سستی و کاہلی شروع ہوئی جو اب ایک تعداد کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے. بہرحال ذمہ دار اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اجتماع والے دن اپنے کام کاج وغیرہ سے جلد فراغت پا کر نئے اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے انہیں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں ساتھ لائیں اور اول تا آخر سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کر کے خوب خوب اس کی برکتیں لوٹیں. افسوس صد کروڑ افسوس، گھر میں خوشی کی تقریبات یا دیگر دنیاوی وجوہات کی بنا پر کئی کئی روز تک دکان بند کر لی جاتی ہے، مگر اپنی قبر و آخرت کو بہتر بنانے، علم دین سیکھنے سکھانے اور ثواب آخرت کمانے کے لیے کئی روز تک دکان بند کرنا تو کجا، اجتماع والے دن کچھ دیر قبل بند کر دینا بھی گوارا نہیں ہوتا. کاش دکاندار اسلامی بھائی کا یہ ذہن بن جائے کہ وہ اپنی دکان پر ایک مستقل بورڈ اس تحریر کا آویزہ کر دے کہ ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد فیضان مدینہ یا اپنے اپنے علاقے اور شہر میں ہونے والے سنتوں پر اجتماع کے مقام اور جگہ کا نام تحریر کر لیا جائے. میں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بڑا اجتماع ہوتا ہے، لہذا جمعرات کے دن عصر کے فوراً بعد دکان بند ہو جاتی ہے. اجتماع کی خاطر دکان جلد بند کر دینے میں اگرچہ بظاہر دنیاوی طور پر چند پیسوں کا نقصان نظر آتا ہے، مگر آخرت کا فائدہ ہی فائدہ ہے. اللہ عز و جل ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے اور اپنی آخرت کو بہتر سے بہترین بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا. ہفتہ وار اجتماع کا دورانیہ. سوال: ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کرنے والے اکثر اسلامی بھائی رات حلقوں کے بعد واپس لوٹ جاتے ہیں، یہ ارشاد فرمائیے کہ ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کا اختتام کب ہوتا ہے، نیز اول تا آخر اجتماع میں شرکت کرنے کی برکتیں بھی بیان فرما دیجئے. جواب: دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع مغرب کی نماز کے فوراً بعد شروع ہو کر صبح اشراق و چاشت کی نماز کے بعد صلاۃ و سلام پر ختم ہوتا ہے. تمام اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کی برکتیں سمیٹنے کے لیے اول تا آخر ضرور اس میں شرکت فرمائیں. ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کے جدول میں ساری رات مسجد اعتکاف بھی ہے. اجتماع میں ساری رات اعتکاف کی برکت سے عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نماز فجر بھی با آسانی با جماعت ادا کر کے ساری رات عبادت کا ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے. چنانچہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی گویا اس نے ساری رات قیام کیا. اسی طرح اجتماع میں ساری رات اعتکاف کرنے والے وہ اسلامی بھائی جو نماز تہجد ادا کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے الگ حصے میں آرام کرنے کی ترکیب ہوتی ہے. ذمہ داران انہیں نماز تہجد کے لیے بیدار کرتے ہیں اور نماز تہجد دیگر اسلامی بھائیوں کے آرام کا لحاظ کرتے ہوئے ادا کی جاتی ہے. اس کے بعد بغیر مائک کے بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے کا بھی موقع ملتا ہے اور یہ وقت بھی قبولیت کا ہوتا ہے. چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، اللہ عز و جل ہر رات تہائی رات گزر جانے کے بعد آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، میں مالک ہوں، میں مالک ہوں، کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش کا سوال کرے تو میں اس کو مغفرت کا پروانہ عطا فرماؤں. یہ صدا طلوع فجر تک جاری رہتی ہے. پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیو، یہ ساری فضیلتیں اور برکتیں پانے کے لیے عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات میں اول تا آخر شرکت کیجیے. مدنی انعامات پر عمل اور سنتوں کی تربیت کے لیے عاشقان رسول کے ہمراہ قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجیے. انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا کی بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی. ہر دل عزیز ذمہ دار. سوال، کیسا ذمہ دار اچھا اور ہر دل عزیز ہوتا ہے؟ جواب، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں، الحمدللہ عز و جل میں دعوت اسلامی والا ہوں اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول گویا میرا مدنی کاموں کا کاروبار ہے. ذمہ داران و مبلغین اسلامی بھائی میرے سیلز مین ہیں. ہر دکاندار کو وہی سیلز مین اچھا لگتا ہے جو قابل، محنتی، مخلص اور زیادہ کما کر دینے والا ہو. والدین بھی اسی بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں جو زیادہ کما کر لاتا ہے. اسی طرح مجھے بھی وہ ذمہ دار سب سے زیادہ عزیز اور پیارا ہے جو نیک و پرہیزگار، خوف خدا و عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رونے والا، سنتوں پر عمل کرنے والا اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے انتھک کوششیں کرنے والا ہو. روزانہ غور و فکر کے ذریعے مدنی نامات کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ کی پہلی تاریخ اپنے ذمہ دار کو جمع کرواتا ہو. نیز ہر ماہ خود بھی پابندی کے ساتھ قافلوں میں سفر کرنے والا اور انفرادی کوشش کے ذریعے دوسروں کو بھی قافلوں کا مسافر بنانے والا ہو. نیز سب کے ساتھ یکساں تعلقات رکھنے، وقت دینے، حسن اخلاق سے پیش آنے اور اپنے ماتحت اسلامی بھائیوں پر نرمی و شفقت کا برتاؤ کرنے والا ہو، کہ ایسا ذمہ دار ہر دل عزیز ہوتا ہے. جو ذمہ دار بد خلق، غسیلہ، تند مزاج، سمجھانے پر الجھنے والا، حب جاہ کا مریض اور دعوت اسلامی کی مجالس کی مخالفت کرنے والا ہو، تو ایسے ذمہ دار سے میں بھی بیزار، میری شورا اور کابینہ بھی بیزار، بلکہ جس اسلامی بھائی کا بھی اس سے واسطہ پڑتا ہوگا وہ بھی اس سے بیزار ہوتا ہوگا. ذمہ داران کو انتہائی حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے. نہ تو اتنے بھولے بھالے ہوں کہ ماتحت اسلامی بھائیوں کے دلوں میں ان کی کوئی قدر و قیمت ہی نہ ہو، اور نہ ہی اتنے سخت ہوں کہ اسلامی بھائی ان سے دور ہو جائیں. مشہور مقولہ ہے کہ نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ تمہیں ہڑپ کر جائیں، اور نہ ہی اتنے کڑوے بنو کہ لوگ تمہیں تھوک دیں. ہو اخلاق اچھا، ہو کردار ستھرا، مجھے متقی تو بنا یا الہی. محبت اطاعت کرواتی ہے. سوال، ذمہ دار کا اس طرح کہتے پھرنا کہ میری اطاعت نہیں کی جاتی کیسا ہے؟ جواب، ذمہ دار کا اس طرح کی باتیں کرنا گویا اپنی حماقت کا اعلان کرنا ہے. اس طرح کی باتیں کرنے سے پہلے ذمہ دار کو ماتحت اسلامی بھائیوں کے اطاعت نہ کرنے کے اسباب اور اپنی کمزوریوں پر غور کرنا چاہیے کہ وہ اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتے. اگر وہ بات بات پر اپنے ماتحت اسلامی بھائیوں پر غصے کا اظہار کرتا، جھاڑتا، ذاتی دوستیاں کرتا، ماتحت اسلامی بھائیوں کے دکھ درد اور غمی خوشی کے مواقع پر شرکت نہ کرتا، دوسروں کو مدنی انعامات پر عمل اور قافلوں میں سفر کی دعوت دیتا اور خود جی چراتا ہوگا، تو ایسی صورت حال میں ماتحت اسلامی بھائیوں کے دلوں میں اس کی محبت کیسے پیدا ہوگی اور وہ اس کی اطاعت کیسے کریں گے؟ کیونکہ محبت ہی ایک ایسی چیز ہے جو اطاعت کرنے پر مجبور کرتی ہے، میری اطاعت کرو میری اطاعت کرو کہنے سے کوئی بھی اطاعت نہیں کرتا۔ اطاعت کروانے کے لیے اخلاق حسنہ اور اوصاف حمیدہ کا پیکر بن کے اپنے کردار کو ستھرا کرنا ہوگا، تاکہ ہر ماتحت اسلامی بھائی کا دل اطاعت کی طرف مائل ہو جائے۔ دیکھیے، اللہ عز و جل نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا۔ اللہ عز و جل کا یہ فرمان عالی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے لیے کافی تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا اعلیٰ کردار پیش کیا کہ ہر شخص خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کھچتا ہوا روئے تاباں پر فریفتہ ہو کر گیسوئے پاک کا اسیر ہو گیا۔ یقیناً ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ اور مشعل راہ ہے۔ ذمہ داران کو چاہیے کہ وہ علم و عمل کے پیکر بنے اور اپنے کردار و گفتار کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کریں، اپنے ماتحت اسلامی بھائیوں کے ساتھ نرمی اور حسن اخلاق سے پیش آئیں اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوں، تاکہ ماتحت اسلامی بھائیوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو اور وہ ان کی اطاعت کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ عہدہ واپس لیے جانے پر کیا کرنا چاہیے؟ سوال، عہدہ واپس لیے جانے پر ایک ذمہ دار کا رد عمل کیسا ہونا چاہیے؟ جواب، اگر کسی ذمہ دار سے عہدہ واپس لیا جائے تو اسے چاہیے کہ دل میں کدورت یعنی رنجش لائے بغیر اپنے عہدے سے سبکدوش ہو کر پہلے کی طرح مدنی کاموں میں مشغول رہے۔ یاد رکھیے، عہدہ دے کر کسی کی وفا کو نہیں جانچا جاتا، بلکہ عہدہ لے کر ہی اسے جانچا جا سکتا ہے۔ جس سے عہدہ واپس لے لیا جائے تو دراصل یہ اس کے امتحان کا وقت ہے۔ اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے اس سابقہ ذمہ دار کو چاہیے کہ جس طرح پہلے وہ مدنی کام کرتا تھا، اب بھی اسی طرح مدنی کام کرتے ہوئے اپنے نئے ذمہ دار کی اطاعت کرے اور کبھی بھی یہ شکوا و شکایت نہ کرے کہ مجھ سے ذمہ داری کیوں واپس لے لی گئی، کیونکہ کسی کو ذمہ داری دیتے وقت یہ ضمانت یعنی گارنٹی تو نہیں دی جاتی کہ اب زندگی بھر آپ ہی ذمہ دار رہیں گے۔ ایسے وقت میں صبر و شکر کے ساتھ بدستور کام کیے جانا ہی اطاعت ہے۔ اگر کوئی ذمہ دار ایسا نہ کرے بلکہ مخالفت شروع کر دے یا مدنی کام چھوڑ دے تو یہ وفا کے اصولوں کے خلاف ہے۔ عہدے سے جب دھکا لگتا یعنی عہدہ واپس لیا جاتا ہے تو اس وقت اندر کا حال ظاہر ہوتا ہے کہ کون کتنا وفادار اور مخلص ہے۔ اس ضمن میں ایک دلچسپ حکایت پیش کی جاتی ہے۔ مختلف زبانوں کا ماہر پروفیسر، ایک ریاست کا بادشاہ ادیبوں کا بہت مداح تھا۔ اس کی سلطنت میں مختلف زبانوں کا ماہر ایک پروفیسر آیا اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں بہت سی زبانوں کا جاننے والا ہوں اور آپ کے ملک کے سب ادیبوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بھی میری مادری زبان یعنی نیٹو لینگویج پہچان کر دکھائے۔ بادشاہ نے مختلف زبانوں کے ماہر ادیبوں کو بلا لیا، سب ایک جگہ جمع ہو گئے اور مقابلہ بصورت مکالمہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے عربی لغت کا ماہر آیا، دونوں کا آپس میں عربی زبان میں مکالمہ ہوا۔ دونوں کی گفتگو مکمل ہوئی تو پروفیسر کی عربی زبان پر دسترس سے متاثر ہو کر اس ماہر عربی نے کہا، تمہاری مادری زبان عربی ہے؟ پروفیسر نے جواباً کہا، جی نہیں۔ پھر انگریزی کا ماہر آیا، اس نے بھی پروفیسر سے انگریزی میں مکالمے کے بعد کہا، تمہاری مادری زبان انگلش ہے؟ پروفیسر نے حسب سابق نفی میں سر ہلا دیا۔ اس طرح بہت سے ادیب آتے رہے، جو جس زبان میں گفتگو کرتا تو اس میں پروفیسر کی مہارت دیکھ کر یہی سمجھتا کہ اس کی مادری زبان یہی ہے، لیکن پروفیسر ہر ایک کو نفی میں جواب دیتا، یہاں تک کہ کوئی بھی اس کی مادری زبان نہ پہچان سکا۔ ایک ادیب نے بادشاہ سے کہا، مجھے 3 دن کی مہلت دیجئے، میں اس کی مادری زبان معلوم کر لوں گا۔ چنانچہ اسے 3 دن کی مہلت دے دی گئی۔ 2 دن تک تو اسے اپنا مقصود حاصل نہ ہو سکا۔ اتفاقاً 3رے دن پروفیسر صاحب چھت سے سیڑھیوں کے ذریعے نیچے اتر رہے تھے کہ وہ شخص تیزی سے نیچے کی طرف اترتے ہوئے اس پروفیسر سے جا ٹکرایا۔ پروفیسر اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے نیچے جا گرا اور دھکا دینے والے کو برا بھلا کہنے لگا۔ جواب میں اس ادیب نے مسکراتے ہوئے کہا، پروفیسر صاحب، میں نے آپ کی مادری زبان پہچان لی ہے، جس زبان میں آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں یہی آپ کی مادری زبان ہے۔ پروفیسر صاحب نے سر جھکاتے ہوئے اقرار کر لیا کہ واقعی یہ میری مادری زبان ہے۔ اس کے بعد دونوں بادشاہ کے پاس حاضر ہوئے۔ اس شخص نے پروفیسر سے معافی مانگتے ہوئے کہا، میں 2 دن تک آپ کی مادری زبان معلوم کرنے سے قاصر رہا، 3رے دن میرے ذہن میں آیا کہ جب کسی کو دھکا لگتا ہے تو اس وقت اس کے اندر کا حال ظاہر ہوتا ہے، جس کے لیے مجھے یہ صورت اختیار کرنی پڑی۔ رضا الہی کے لیے کام کیجئے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، جب تک اس پروفیسر کو دھکا نہیں لگا تو اس وقت تک اس کا راز ظاہر نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی دھکا لگا تو اس کے اندر کا راز بھی ظاہر ہو گیا۔ اسی طرح بعض ذمہ داران ایسے ہوتے ہیں، جب تک مدنی مرکز ان کی پیٹھ تھپکتا رہے، ان کی ذمہ داری بحال رہے، تو وہ مدنی مرکز کے فرما بردار رہتے ہوئے کام کرتے رہتے ہیں، مگر جو ہی ذمہ داری ختم ہوئی تو اب شکوا شکایت کرتے ہوئے مخالفت پر اتر آتے اور اپنے کارنامے بیان کرنے لگتے ہیں کہ مجھے بلا وجہ ذمہ داری سے ہٹا دیا گیا، میں تو اتنا کام کرتا تھا، اتنے درس دیتا تھا، میں نے اتنے قافلوں میں سفر کیا ہے، میں نے اس سال اتنی کھالے اور اتنا فطرہ جمع کیا ہے، فلاں ذمہ دار میرے بیان سے متاثر ہو کر ماحول میں آیا تھا، فلاں علاقے میں نے کام شروع کیا تھا، اب اسی پر بس نہیں بلکہ اپنے ذمہ داران اور مجالس کے خلاف باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اگر آپ یہ کام رضا الہی کے لیے کرتے تھے تو عہدے کے بغیر بھی یہ کام کیے جا سکتے ہیں، لہذا نفس و شیطان کے اس وار کو ناکام بناتے ہوئے عہدے کے حصول کے لیے نہیں بلکہ محض اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کام کیجئے۔ اگر کسی سے کوئی ذمہ داری وغیرہ واپس لے لی جائے تب بھی اسے وفاداری کے ساتھ دعوت اسلامی کا کام کرتے رہنا چاہیے۔ بنا دے مجھے ایک در کا بنا دے، میں ہر دم رہوں با وفا یا الہی۔ عہدہ واپس لیے جانے پر صحابہ کرام کا طرز عمل۔ سوال، عہدہ واپس لیے جانے پر صحابہ کرام علی رضوان کا کیا طرز عمل ہوا کرتا تھا؟ جواب، ہمارے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے پیش نظر ہر وقت اللہ عز و جل کی رضا ہوتی، وہ جو کام بھی کرتے محض رضا الہی کے لیے کرتے، دنیاوی شہرت اور عہدے وغیرہ کا حصول ان کا مقصد ہرگز نہ ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ان سے عہدہ واپس لیا جاتا تو وہ بخوشی اس پر راضی ہو جاتے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امین الامہ یعنی امت کے امانت دار کا پیارا لقب عطا فرمایا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اکابر صحابہ کرام علی رضوان کی مشاورت سے حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالار مقرر فرما دیا۔ جب یہ خبر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اپنی معزولی اور حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی تقرری کی خبر مسلمانوں کو سنائی۔ اسی طرح
حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا ہے، اس شدت سے جنگ لڑتے کہ مد مقابل دشمن کو اپنی شکست نظر آنے لگتی، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب ان کی جگہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا سپہ سالار مقرر فرمایا تو اس نئی تقرری کا یہ مکتوب دوران جنگ موصول ہوا تھا۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے ظاہر نہیں فرمایا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی معزولی اور حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقرری کا علم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخوشی ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، آپ نے مجھے اس کی اطلاع کیوں نہ دی؟ عہدہ آپ کے پاس تھا، اس کے باوجود آپ میرے پیچھے نماز پڑھتے رہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے کہ ہمارے صحابہ کرام علی مردوان کی کیسی سوچ ہوا کرتی تھی کہ اگر ان سے عہدہ واپس لیا جاتا تو بخوشی اس سے سبکدوش ہو کر اطاعت و فرما برداری کا اظہار کرتے۔ اللہ عز و جل ان مقدس ہستیوں کے صدقے ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چوروں اور شرابیوں کے بائیکاٹ کا حکم۔ سوال، اگر کوئی شخص چوری کرتے یا شراب پیتے ہوئے پکڑا جائے تو اسے سزا دینے کا اختیار کس کو ہے؟ نیز عام آدمی کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب، اگر کسی شخص کو چوری کرتے، شراب پیتے یا کسی بھی گناہ میں مبتلا دیکھیں تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے کے فریضے کو ادا کرتے ہوئے اپنی استطاعت کے مطابق اسے روکنے کی کوشش کیجئے۔ اگر ہاتھ یا زبان سے روکنے کی استطاعت نہ ہو تو کم از کم دل میں اس فعل کو ضرور برا جانیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، اور جو اپنے ہاتھ سے بدلنے کی استطاعت یعنی قوت نہ رکھے اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے بدل دے، اور جو اپنی زبان سے بدلنے کی بھی استطاعت نہ رکھے اسے چاہیے کہ اپنے دل میں برا جانے، اور یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ شریعت مطہرہ میں چوری کی سزا ہاتھ کٹنا ہے، جبکہ چوری کی تمام شرائط پائی جائیں، اور شراب پینے والے کو 80 کوڑے مارنا ہے، مگر یہ سزا دینے کا ہر ایک کو اختیار حاصل نہیں، بلکہ یہ سزا دینا حاکم اسلام کا کام ہے۔ اب اسلامی سلطنت نہ ہونے کی وجہ سے یہ سزا نہیں دی جا سکتی۔ فی زمانہ ان جرائم کے سد باب کے لیے اس کا حکم بیان کرتے ہوئے فقیہ ملت حضرت علامہ مولانا مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر حکومت اسلامیہ ہوتی تو چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جاتا اور شراب پینے والے کو 80 درے مارے جاتے۔ موجودہ صورت میں ان کے لیے یہ حکم ہے کہ مسلمان ان کا بائیکاٹ کریں، ان کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا اور کسی قسم کے اسلامی تعلقات نہ رکھیں، تا وقت یہ کہ وہ لوگ توبہ کر کے اپنے افعال قبیحہ سے باز نہ آ جائیں۔ اگر مسلمان ایسا نہ کریں گے تو وہ بھی گناہگار ہوں گے۔ اگر چوروں کو سزا نہ دی جائے تو؟ سوال، اگر چوروں کو سزا نہ دی جائے تو وہ چوریوں میں اضافہ کر دیں گے، برائے کرم اس کی روک تھام کا کوئی حل ارشاد فرما دیجئے۔ جواب، چوروں کو عام لوگ اپنے طور پر کوئی سزا دیتے ہیں تو اس سے فتنہ و فساد کھڑا ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ ایسی صورت حال میں چوریوں کی روک تھام کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ان لوگوں سے قطع تعلق کر کے ان کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا وغیرہ سب ترک کر دیا جائے تاکہ یہ اپنے اس فعل سے باز آ جائیں۔ اگر وہ پھر بھی باز نہ آئیں تو ان کے لیے بہترین دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر چوری کرتے ہوئے پکڑے جائیں تو انہیں ہاتھوں ہاتھ پولیس کے حوالے کر دیا جائے۔ اس موقع پر وہ لاکھ ہاتھ جوڑیں، پاؤں پکڑیں اور منت سماجت کریں، ہرگز ان کو نہ چھوڑا جائے۔ اگرچہ وہ چند دنوں کے بعد جیل سے بری بھی ہو جائیں گے، مگر جیل میں جانے کے سبب گھر، خاندان اور علاقے میں ہونے والی بدنامی اور ذلت و رسوائی کو یاد کر کے آئندہ ضرور اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ مخالفت اور اختلاف رائے میں فرق۔ سوال: مخالفت اور اختلاف رائے میں کیا فرق ہے؟ نیز کیا دعوت اسلامی میں اختلاف رائے کی اجازت ہے؟ جواب: مخالفت یہ ہے کہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے بلا دلیل اس کی ہر بات کا الٹ کرنا، اس پر نکتہ چینی کرنا اور اس کا حکم ماننے کے بجائے لوگوں کو اس کے خلاف بھڑکانا، اس کی کسی کو بھی اجازت نہیں۔ جبکہ اختلاف رائے یہ ہے کہ دلائل کے ساتھ بنیت اصلاح کسی کے ساتھ اس کے موقف کے خلاف بات چیت کرنا۔ اختلاف رائے کا ہر ایک کو حق ہے، کیونکہ اختلاف رائے کا مقصد اصلاح اور خیر خواہی ہوتا ہے، اس لیے اختلاف رائے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامن برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں: ہمارے مشوروں میں اختلاف رائے ہوتی رہتی ہے کہ یوں ہونا چاہیے اور یوں نہیں ہونا چاہیے وغیرہ۔ کبھی شورا والوں کی بات میری سمجھ میں آ جاتی ہے تو میں ان کی بات مانتے ہوئے اپنی بات واپس لے لیتا ہوں، اور کبھی میری بات ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے تو وہ اپنی بات واپس لے لیتے ہیں۔ اختلاف رائے اور مخالفت کے فرق کا لحاظ ضروری ہے۔ مخالفت کرنے والا دعوت اسلامی والا نہیں۔ سوال: دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کی مخالفت کرنے والے کی بیعت ختم ہو جاتی ہے یا نہیں؟ جواب: دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کی مخالفت کرنے والے کی بیعت تو ختم نہیں ہوتی، البتہ ایسا شخص دعوت اسلامی والا نہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں: مرکزی مجلس شورا یا اس کے کسی رکن کی مخالفت کرنے والا اگرچہ امامہ پہنتا ہو، کتنی ہی خوبیوں کا مالک ہو، اپنے آپ کو دعوت اسلامی والا کہتا اور کہلواتا ہو، ایسے شخص سے میں قطعاً بیزار ہوں، اس کا دعوت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں۔ مرکزی مجلس شورا الحمدللہ عزوجل میری بنائی ہوئی مجلس ہے جو دعوت اسلامی کے کام کو دنیا بھر میں عام کر رہی ہے۔ اس کی مخالفت کرنے والا در پردہ دین اسلام کی عظیم تحریک کو نقصان پہنچانے والا ہے، کیونکہ جب لوگ اسی سے بزن ہوں گے تو وہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہونے سے کترائیں گے اور یوں وہ اپنی اصلاح سے محروم رہ جائیں گے۔ بعض لوگ دعوت اسلامی کی مجالس کی مخالفت بھی کرتے ہیں، مگر اپنی عزت اور وقار برقرار رکھنے کے لیے اپنے آپ کو دعوت اسلامی والا بھی ظاہر کرتے ہیں۔ ایسوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دعوت اسلامی والا ظاہر کر کے دعوت اسلامی کے کاموں کو نقصان نہ پہنچائے۔ مرکزی مجلس شورا اور دیگر مجالس کی مخالفت کرنے والے کبھی بھی دعوت اسلامی کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، لہذا ایسوں کی صحبت سے دور رہنے ہی میں عافیت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی صحبت کی وجہ سے عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کا عظیم ماحول ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، یاد رکھیے، انبیاء کرام اور فرشتوں کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں، خطائیں اور لغزشیں ہر ایک سے ہو سکتی ہیں، مرکزی مجلس شورا والوں سے بھی خطا اور بھول ہو سکتی ہے، یہ بھی اپنی اصلاح سے بے نیاز نہیں، لہذا جب ان سے خطا سرزد ہو تو آپ احسن طریقے سے ان کی اصلاح کیجئے، انشاءاللہ عز و جل انہیں شکریہ کے ساتھ قبول کرنے والا پائیں گے۔ انبیاء کرام علیہم السلام نعت خواں کو کیسا ہونا چاہیے؟ سوال: دعوت اسلامی کے نعت خواں کو کیسا ہونا چاہیے؟ جواب: دعوت اسلامی کے نعت خواں کو مرحوم نگران شورا حاجی محمد مشتاق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا ہونا چاہیے، کہ یہ زبردست نعت خواں ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین مبلغ بھی تھے۔ انہوں نے بلا مبالغہ لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا۔ ہر نعت خواں کو حاجی محمد مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرح مبلغ ہونے کے ساتھ ساتھ مدنی انعامات کا عامل، قافلوں کا مسافر اور دعوت اسلامی کے کاموں کی دھومے مچانے والا ہونا چاہیے۔ نعت خواں کو چاہیے کہ امیر و غریب کا فرق کیے بغیر جہاں بھی دعوت ملے، چھوٹی محفل ہو یا بڑی، ایکو ساؤنڈ ہو یا نہ ہو، محض اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے نعت خوانی کرے۔ ایسا نہ ہو کہ مالدار بلائے تو اڑتا ہوا پہنچ جائے اور غریب بلائے تو اس کا گلا ہی بیٹھ جائے۔ بعض نعت خواں بیرون ملک جانے کے لیے مچلتے اور ترستے رہتے ہیں، وہ اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ اتنی دور جانے کے لیے کون سا جذبہ ابھار رہا ہے، کہیں حب جا ڈالر اور پاؤنڈ کی کشش تو نہیں کھینچ رہی۔ اسی طرح بین الاقوامی اور صوبائی سطح پر ہونے والے دعوت اسلامی کے سنت و بھرے اجتماعات یا بڑی راتوں میں ہونے والی محفل نعت میں نعت یا صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے کوششیں کرتے رہنا، موقع ملنے پر دیر تک پڑھتے رہنا، بظاہر اس میں اخلاص نظر نہیں آتا۔ اگر اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا و خوشنودی حاصل کرنا مقصود ہے تو وہ ان مواقع کے علاوہ بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ بہرحال ہر نعت خواں ایسا ہو یہ ضروری نہیں، الحمدللہ اچھے اور مخلص نعت خواں بھی موجود ہیں جو بغیر کسی طمع و لالچ کے نعتیں پڑھتے اور خوف خدا اور عشق مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روتے اور رلاتے ہیں۔ نعت خواں اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ حاجی محمد مشتاق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنے لیے نمونہ یعنی آئیڈیل بنائیں اور نعت خوانی کے ساتھ ساتھ مدنی کاموں کی بھی دھومیں مچائیں۔ یاد رکھیے، عزت و عظمت صرف آواز سے نہیں ملتی، اور حاجی محمد مشتاق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھی عزت و عظمت فقط آواز کے ذریعے حاصل نہیں ہوئی، بلکہ ہمارا حسن ظن ہے کہ اچھی آواز کے ساتھ ساتھ ان کے اندر اخلاص، دین کا درد اور سوز و گداز تھا، جس کی بدولت انہیں شہرت اور مقبولیت عامہ حاصل ہوئی۔ شاہ عطار کا پیارا ہے یہ مشتاق عطاری، یہی مجدہ اسے تم بھی سنا دو یا رسول اللہ۔ بچھڑے ہوئے اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش۔ سوال: جو اسلامی بھائی دعوت اسلامی کا کام چھوڑ کر گھر بیٹھ گئے ہوں، انہیں کیسے قریب کیا جائے؟ جواب: جو اسلامی بھائی دعوت اسلامی کا کام چھوڑ کر گھر بیٹھ گئے ہوں، ان پر بار بار انفرادی کوشش کی جائے، یہاں تک کہ وہ دوبارہ کاموں میں فعال ہو جائیں۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا نے 19 نکات پر مشتمل ایک پمفلیٹ شائع کیا ہے، جسے ہر مشورے میں تلاوت و نعت کے بعد پڑھ کر سنانا ہوتا ہے۔ اس میں ایک مدنی پھول یہ بھی ہے: ایسوں کو ڈھونڈتے رہیں جو پہلے آتے تھے مگر اب نہیں آتے۔ ہفتے میں کم از کم ایک بچھڑے ہوئے اسلامی بھائی کو دوبارہ ماحول سے ضرور وابستہ کریں۔ یہاں وہ مراد نہیں جن پر تنظیمی پابندی لگی ہو۔ جب آپ ایسے اسلامی بھائیوں کے پاس بار بار جا کر ان سے ملاقات کریں گے اور انہیں سمجھائیں گے، تو انشاءاللہ عزوجل آپ کا سمجھانا انہیں ضرور فائدہ دے گا اور وہ دوبارہ ماحول سے وابستہ ہو کر مدنی کاموں میں مصروف ہو جائیں گے، کہ قرآن پاک میں خدا رحمان عزوجل کا فرمان عالیشان ہے: وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ ترجمہ کنز الایمان: اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ الحمدللہ عزوجل عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی نے مدنی کام بڑھانے کے لیے جہاں دیگر بے شمار مجالس قائم کی ہیں، وہیں اس کام کو منظم کرنے کے لیے مجلس اس زیادہ حب بھی قائم کی ہے۔ اس کے ساتھ تعاون فرما کر ڈھیروں ڈھیر برکتیں حاصل کیجیے۔ وقف کے مال کا ذاتی استعمال۔ سوال: ذمہ داران وقف کا فون یا اسٹیشنری اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب: ذمہ داران وقف کا فون یا دیگر وقف کی چیزیں اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لا سکتے۔ اگر کسی نے وقف کی اشیاء کو اپنے ذاتی کاموں میں استعمال کیا تو اس پر تاوان لازم آئے گا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: وقف میں تصرف مالکانہ حرام ہے۔ وقف کی چیزیں تنظیمی کاموں کے لیے رکھی جاتی ہیں، لہذا انہیں فقط تنظیمی کاموں کے لیے ہی استعمال کیا جائے۔ مال وقف میں ناحق تصرف کرنے والوں کے لیے احادیث مبارکہ میں سخت وعیدات بیان فرمائی گئی ہیں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے، کچھ لوگ اللہ عز و جل کے مال میں ناحق تصرف کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے جہنم ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، کتنے ہی لوگ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مال میں سے جس چیز کو ان کا دل چاہتا ہے اپنے تصرف میں لے آتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ بدن پر ہلکے اور میزان میں بھاری عمل۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں حسن اخلاق اپنانے اور خاموش رہنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ یہ دونوں عمل بدن پر سب سے ہلکے اور میزان یعنی اسکیل میں بہت بھاری ہیں۔